بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز، بنا کسی تمہید کے ہم موضوع پر آئیں. عنوان ہے تلاوت قرآن کے زندگی پر اثرات. تلاوت قرآن سے مراد قرآن مجید کی تلاوت، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا. اور اگر آپ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف الفاظ ہیں ان کو دیکھیں تو اس میں ایک لفظ ہے جس کے ساتھ تعلق قرأت کا، اور ایک ہے جس کو تلاوت کہا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ قرأت سے مراد ہے کہ فقط پڑھنا، اور تلاوت کا مطلب ہے وہ پڑھنا کہ جس کے اندر تھوڑا بہت کم سے کم غور و فکر بھی شامل ہو، کہ جو بنیادی طور پر انسان کے لیے عمل کی تحریک بنتا ہے. غور و فکر جو ہے انسان کو بالآخر عمل کی طرف راغب کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. صلوات علی محمد و آل محمد. کہ ایک وہ پڑھنا ہے کہ جس کے اندر مقصد صرف اور صرف پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اپنے فوائد تو ہیں، اسے انکار نہیں ہو سکتا. مگر بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کا جو معاملہ ہے وہ قرأت سے بالاتر ہے. اگر آگے میں اصفہانی کی مفردات اور دیگر کتابوں کو، کہ جہاں پر تلاوت کے لفظ کو ڈسکس کیا گیا ہے، دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. میں اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ نہیں روکوں گا. زندگی پر جب اثرات کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کا سب سے پہلا اثر جو پروردگار عالم ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کو اسی قرآن کے ذریعے سے اسٹیبلش کیا جائے. جیسے سورہ یاسین کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم یہی ارشاد فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی، یعنی یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کی گواہی کے ذریعے سے، کہ اگر قرآن مجید خدا کا کلام ہے اور قرآن مجید کی جو اعجازی شان ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں لا سکا. یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ، ایک بہت بڑا اثر ہے کہ جو معاشرے کے اندر کریٹ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو بالکل ابتدا میں لے کر جائیں کہ جہاں پیغمبر اکرم اعلان رسالت کر رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم کا وہ کون سا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جانے والا ہے؟ وہ یہی قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید کو آپ درمیان میں سے ہٹا دیں تو اس وقت آپ کے اور میرے پاس پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی رسالت کے لیے ایگزسٹنگ کوئی معجزہ موجود نہیں ہے، یعنی دیگر جو معجزات پیغمبر اکرم نے پیش کیے اور بالکل پیش کیے، مگر وہ اپنے زمانے کی حد تک محدود تھے. مثلا پیغمبر اکرم کا سورج کو پلٹا دینا، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، ستارے کو اتار دینا، یا سنگریزوں کا پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر تسبیح پڑھنا، یہ سب حق ہے. مگر یہ جن کے سامنے ہوا ان کے لیے تو یہ حجت تمام کرے گا. آج کے زمانے میں فرض کیجئے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ ہم سے سوال کرے کہ میں آپ کے رسول کی رسالت کو کیوں قبول کروں، انہوں نے معجزات دکھائے تھے تو جن کے سامنے دکھائے تھے وہ ان کو مانے، میرے سامنے آپ کے رسول نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، تو ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ یہی قرآن مجید ہے کہ جس کو ہم پیش کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو ایور گرین ہے، سدا بہار ہے، خالدہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر بھی کیا اور ایک سے زائد مقامات پر ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ ان کنتم فی ریبم مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تم شک کی حالت میں ہو اس کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، اگر آپ اس کے فورس کو محسوس کریں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، تو اب ہم تم کو چیلنج یہ کرتے ہیں کہ فاتو بے صورت میں مثلے، کہ اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ. یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اسٹیبلش ہوتی ہے. اگر قرآن مجید کا خدا کا کلام ہونا ہی ثابت نہ ہو سکے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی کسی اور تاثیر کے بارے میں بحث کرنا بیکار ہوگا. یہ جو قرآن مجید کا معجزانہ اسپیکٹ ہے وہ دو اہم کام کرتا ہے. ایک، قرآن مجید کے کتاب خدا ہونے کو اسٹیبلش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم کی رسالت کو اسٹیبلش کرتا ہے، جس کے بعد پھر پیغمبر اکرم کی سنت کی حجیت وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اب اگر پیغمبر اکرم سے بھی جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ قرآن میں نہ بھی لکھا ہوا ہو، مگر قرآن ہی کی روح سے وہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم شرعی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری قرار پاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ ساری آیتیں کھل کر آ جاتی ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذو، جو رسول تمہیں دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں روکیں رک جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ساری جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب کی اہمیت اسی وقت بنتی ہے کہ جب قرآن مجید کا کتاب خدا ہونا ثابت ہو جائے، ونڈو اوپن ہوتی ہے اور ہم پیغمبر اکرم تک چلے جاتے ہیں کہ ہاں یہ پیغمبر کی پیغمبری، ان کی رسالت اسٹیبلش ہو گئی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کا سب خدا کی طرف سے. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی زبان سے جب ہمیں حدیث ثقلین ملتی ہے تو ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا، اس کا کتاب خدا ہونا اسٹیبلش ہو چکا، میری رسالت اسٹیبلش ہو چکی، میں رسول ہوں قیامت تک، مگر فزیکلی اب تم کو نظر نہیں آؤں گا، مگر اب اس کے بعد کیا کوئی ہم ردیف قرآن ہے؟ کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب کے ساتھ میں اپنی اطرت اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اثر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان سب کی ایک سیکوینس ہے، ان سب کے درمیان ایک ربط ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہیڈ لائن کے طور پر پروردگار عالم نے قرآن مجید کو رکھا ہے، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے اس کی تشریح کی ہے. مثلا اگر آپ مزید دیکھیں کہ پروردگار عالم سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14th سورہ ہے، اس 14th سورہ کے اندر آغاز ہی میں پروردگار اس تعلق کو سمجھاتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیکا، کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کو ہم نے اے حبیب آپ کے اوپر نازل کیا. کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیرے سے روشنی کی طرف. کس کی اجازت سے آپ یہ کام کریں گے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے اس کام کو آپ انجام دیں گے اور اس راستے کی طرف لے کر آئیں گے، الى صراط العزیز الحمید، جو خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے. خدا جو صاحب عزت ہے، قابل تعریف ہے، اس کا راستہ صراط مستقیم ہے، اس راستے کی طرف آپ لے کر آئیں گے. تعبیر کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ ان کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے کر آئیں. یہ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ پروردگار عالم یہ پورا سسٹم اسٹیبلش کرے. بإذن ربہم، ان کے رب کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کہ جب اس نے پیدا کیا ہے تو جب تک وہ چاہے گا زندہ رکھنا، اس پیدا کی ہوئی مخلوق کی سسٹیننس کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے اہتمام کرے گا. جب اس نے پیٹ پیدا کیا ہے، جسم پیدا کیا ہے، تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے، اور جب اس نے روح اور عقل پیدا کی ہے تو اس کو بھی باقی رکھنا ہے۔ پیٹ اور جسم کی پرورش کے لیے وہ غلہ دے گا، مویشی دے گا، اور جسم کے ساتھ روح کی تربیت کے لیے وہ عقل کے استعمال کا طریقہ دے گا، اور اپنی طرف سے وحی کو نازل کر کے قرآن کی صورت میں معجزہ خالدہ فراہم کرے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ من الظلمات الی النور، یہی وہ ربوبیت ہے۔ یہ جو پالنا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اندھیروں سے ان کو نکالو اور روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ جانوروں کی طرح بس یہ چرتے نہ رہیں، کہ جس طرح سے جانور ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے گھاس پھوس کا اہتمام کر لے گا، مگر یہ جانوروں والی زندگی ہے، انسان کے لیے پروردگار کا پلان یا منصوبہ اس سے بالاتر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اور اثر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور پھر کچھ حدیثیں ہیں کہ جن کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتابا، جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، اور جو تلاوت کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، یہ ہیں مومن، کہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نوٹ کریں، کیا تلاوت قرآن کا حق ادا کرنا صرف اچھی طریقے سے اس کو پڑھ دینا ہے، جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ ہاں، اس بات کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اچھی آواز میں اچھے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ پیغمبر اکرم، ختمی مرتبت، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بعض احادیث ہیں کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ دیکھو، قرآن کو پڑھو، لہن کے ساتھ پڑھو، اچھی انداز سے پڑھو، خوبصورت آواز کے اندر پڑھو، اس لیے کہ تمہاری آواز بھی دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے۔ اذان ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر مؤذن کی جو آواز ہے اس کے اندر اتنی کشش ہو کہ لوگ اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس آواز کی کشش کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسجد کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ مگر کیا یہی سب کچھ ہے؟ جواب جی نہیں۔ اگر یہی سب کچھ ہوتا تو جناب بلال کو مؤذن نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اکرم نے جناب بلال ہی کو مؤذن رہنے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا جناب بلال جان بوجھ کر ان الفاظ کو غلط پڑھ رہے تھے؟ نہیں، بلکہ جناب بلال کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پڑھنا چاہتے تو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے لیے ناممکن تھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ تو جناب بلال کوئی خامخواہ اپنی آواز کو خراب نہیں کر رہے تھے، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے تو بھی اس کے اندر فردر امپروومنٹ نہیں لا سکتے تھے۔ ہمارا تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجنے ہی کے اندر پس و پیش سے کام لیتے ہیں کہ وہ قاری صاحب سے صحیح طرح سے سیکھے تو صحیح، پھر اگر نہیں بول پائے گا تو کوئی بات نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے کھوجے ہیں، ان کے تلفظ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ نہیں بول پاتے، تو اگر اس نے اپنی جان مار لی ہے اور پھر بھی وہ نہیں بول پا رہا تو کیا اس کو گن پوائنٹ کے اوپر تو آپ اس کا شین قاف درست نہیں کروائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کوشش اپنی ہونی چاہیے۔ حضرت بلال کے قضیے کے اندر بھی یہ بہت خوبصورت حکایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جناب بلال کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہتے تو اشہد نہیں بول پاتے تھے، وہ اسحد بولتے تھے۔ تو پیغمبر اکرم کے سامنے کسی نے شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، بلال کو آپ نے مؤذن بنا دیا ہے، وہ شین صحیح طریقے سے نہیں بول پاتے ہیں، وہ اشہدوں کو اسحدوں کر دیتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ سین و بلال شین عند اللہ، کہ جب بلال سین کہتے ہیں تو تمہیں اسحدوں لگتا ہے، مگر خدا کے پاس وہ اشہدوں بن کر پہنچتا ہے۔ سین بلال خدا کے نزدیک شین ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ وہ خلوص کی چاشنی ہے کہ جو پھر انسان کے اس ظاہری ایرر کو کور کرتی ہے، وہ اس کی مٹھاس کو برقرار بھی رکھتی ہے بلکہ اس کے اندر اضافہ کر دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، فار ایگزامپل وہ 40s 50s کے اندر آ چکا ہے، اب وہ نہیں پڑھ پائے گا، یعنی اگر اس کے اندر کچھ پرابلمز رہ گئی ہیں، ممکن ہے کہ وہ بہت کوشش بھی کرے تو بھی صحیح طریقے سے وہ تجوید وغیرہ کے مسائل کو اوورکم نہ کر پائے۔ مگر کیا اب اس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہ کھولے؟ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ قرآن کو کھولیں، اگر کہیں مخرج کا کوئی پرابلم رہ بھی جائے گا خدا معاف کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو قرأت ہے وہ تو پہلا اسٹیپ تھا۔ اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے، پھر اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ انسان اس کے لیے عمل کی تحریک حاصل کرے، پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ تھا کہ وہ دوسروں کو بھی دعوت دینے والا بنے۔ تو یہ تمام تر چیزیں انسان اگنور کر دے صرف اس لیے کہ وہ پڑھ ہی صحیح طریقے سے نہیں پا رہا۔ اگر کسی کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ دوسری آنکھ کو بھی انسان لے جا کر پھوڑ دے؟ اگر دوسری آنکھ سلامت ہے تو دوسری آنکھ سے جو کام لیا جا سکتا ہے وہ تو لیا جائے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو کم سے کم ترجمہ تو پڑھیں، اگر ترجمے کے ساتھ آپ تفسیر بھی جو اردو میں لکھی جا چکی ہیں ان کو پڑھیں گے تو ظاہر قرآن مجید سے اور زیادہ قربت حاصل ہوگی، ورنہ اس کے بغیر انسان اندھیروں ہی کے اندر ٹامک ٹویاں مارتا رہے گا اور حقیقت سے دور رہے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، کارنامہ انجام دیا ہے، مگر جو اصل ہدف تھا وہ اس سے بہت زیادہ دور ہوگا۔ پروردگار فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، تعریف کرتے ہوئے کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانن، تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا ایک اور ایفیکٹ ہے کہ جو آنا چاہیے، کہ اگر ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، رسمی تلاوت اگر نہیں ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اس کا ایمان بڑھے گا۔ ایمان کا مطلب دل سے اس یقین کو اور زیادہ اسٹیبلش کرنا، یعنی دل کا جو میلان قلبی ہے، کسی چیز کا فقط جان لینا ایمان نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ساتھ انسان کا دل سے اس کی طرف مائل ہونا۔ یہ میلان شدید سے شدید تر ہو سکتا ہے اور شدید تر ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کل ایمان ہے، کسی اور کی بات نہیں، خود مولا کی بات ہے کہ امیر المومنین کو کہا گیا کل ایمان ہے، یعنی جتنا دل ان کا خدا سے لگا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ آخری ہے۔ یا جناب سلمان فارسی کے لیے کہا گیا کہ وہ دسویں درجے پر ہیں، یہ نوے درجے پر ہے، یہ آٹھویں درجے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایک ہے کسی چیز کو مان لینا، مگر ماننے کے بعد پھر اس میلان قلبی جو ہرٹ کا انکلینیشن ہے، اس کے اندر جو شدت آتی ہے، اس کے ذریعے سے ایمان میں اور اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، کہ جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو جو ان کا ایمان ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہیں پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی جو حدیث روایت ہے یہ بہت جالب ہے، بہت ہی اٹریکٹیو ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما جالسا حاذ القرآن احدن، اگر کوئی شخص بھی قرآن کے ساتھ مجالست کرے، یعنی قرآن کے ساتھ نشست کرے، جس طرح سے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہ اگر کوئی قرآن سے دوستی کرے، قرآن کے ساتھ نشست کرے، قرآن کو اٹھائے، کھولے، پڑھے، تو کیا ہوگا؟ الا قام عنہ بزیادت او نقصان، تو جب وہ اپنی اس نشست کو برخاست کرے گا تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن میں کمی ہو چکی ہوگی اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن میں اضافہ ہو چکا ہوگا، کچھ باتوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا اور کچھ باتوں کے اندر کمی ہو چکی ہوگی۔ کس چیز میں اضافہ ہوگا اور کس چیز میں کمی ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں زیادتاً فی خدا، کہ اس کے لیے اضافہ ہو جائے گا اس کی ہدایت میں، اور جو اس کی بے بصیرتی ہے، جو گمراہی ہے، جو اندھا پن ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ یہ خود جو قرآن مجید کی یہ جو آیت تھی اسی کی گویا تشریح ہے جو امیر المومنین کی زبان سے ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانن، کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ مولا ہی کا ایک یہ جملہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ مولا فرماتے ہیں لقاح الایمان تلاوت القرآن، کہ اگر تم ایمان کی پرورش کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو۔ جس طریقے سے وہ بکری کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہے، آپ اس کو پراپرلی لک آفٹر کریں تو اس کی گروتھ بڑھنے لگے گی، اس کے جسم میں، اس کے حجم میں، اس کے وزن میں اضافہ ہونے لگے گا۔ کہ بالکل اسی طریقے سے اگر تم چاہتے ہو کہ تلاوت کے ذریعے سے کچھ حاصل کرو تو حاصل کرنے والی چیز یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کی پرورش کرنا چاہتے ہو، تلاوت قرآن کرو۔ تلاوت قرآن بارش کے ان قطروں کی طرح سے افیکٹ ڈالے گی کہ جس طرح سے زمین کے اوپر بارش کے قطرے پڑیں تو زمین سے فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے تمہارے ایمان کی فصل بھی توانا تر ہوتی چلی جائے گی۔ پھر پروردگار عالم قرآن مجید کی تلاوت کو اتمام حجت کا بھی ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ قصص کی آیت ہے کہ ما کان ربک مہلک القری، کہ خدا نہیں ہے ایسا کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا جو ہے واریئر نیچر کا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، نہیں، خدا ایسا نہیں ہے۔ مکان ربو کا مہلک القرا، ہاں کب اس کی طرف سے عذاب آتا ہے؟ حتی یبعث فی امھا رسولا، جب تک خدا اس بستی کے مرکز میں کسی کو بھیج نہ دے، اپنے کسی نمائندے کو، وہ کیا کرے ان کے درمیان؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان کے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ پہلی چیز ہے کہ یہ آیتوں کی تلاوت ہو تاکہ اس بستی والوں کو پتہ تو چلے کہ خدا ان سے چاہتا کیا ہے. اگر بستی والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو ان کے اوپر حجت کیسے تمام ہوگی؟ اور جب حجت تمام نہیں ہوگی تو پھر عذاب کا نازل کرنا جسٹیفائیڈ نہیں ہے. پروردگار عالم عادل ہے، خدا ظالم نہیں ہے. لہٰذا خدا اپنی آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حجت تمام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کی قوم جو وہ بستی والے ہیں اگر وہ پازیٹیولی رسپونڈ نہ کریں، اگر ان کی طرف سے جواب نہ آئے، تو پھر ان کے اوپر عذاب کا آنا جسٹیفائی ہوتا ہے. یعنی اس کی ایک حجت بنتی ہے، اس کی گنجائش بنتی ہے، اس کا روم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، کہ جب پروردگار عالم کی یہ آیتیں پڑھی جائیں گی تو ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی ایسا نہیں ہوا، آج بھی ایسا نہیں ہوتا، آگے بھی ایسا نہیں ہوگا کہ 100% سارے کے سارے افراد ایمان لے آئیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جس طرح سے ایمان کی شدت میں فرق ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا، کوئی 10ویں درجے پر، کوئی 90ویں درجے پر، کچھ ہوں گے جو ایمان سے محروم رہ جائیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کفر کے اندر بالکل انیشیل اسٹیج پر ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو کفر کے اندر بھی بڑے شدید ہو جائیں گے. قرآن مجید کے اندر خود پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ننزل من القرآن، کہ ہم نے اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا ہے، ما ہوا شفاء و رحمہ، کہ جس کے اندر شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ للمومنین، صاحبان ایمان کے لیے. اور کافرین کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. یہ وہ کافر ہیں کہ جو اپنے کفر پر اصرار کرتے ہیں. چونکہ وقت کم ہے، لہٰذا میں ڈائریکٹلی آپ کے سامنے ان کیٹیگریز کو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو اگر ایک مطالعہ کیا جائے قرآن مجید کا، تو ہمارے سامنے یہ وہ افراد ہیں کہ آتے ہیں کہ جو قرآن سے استفادہ نہیں کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ یہ موانع ہیں، یعنی یہ آبسٹیکلز ہیں، یہ بیریئرز ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان قرآن سے، قرآن کی آیتوں سے استفادہ نہیں کر پائے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی اگر آ رہی ہے تو ہم اس کو اگر روکنا چاہیں تو ہمیں کسی بیریئر کی ضرورت ہے. وہاں پر تو کبھی اچھی نیت بھی ہوتی ہے، اچھا مقصد، وہ چھت ہے تو گھر کے اندر دھوپ ایک کنٹرولڈ اس کے ساتھ آئے گی، مگر صحن ہے اس کے اندر باہر دھوپ زیادہ آئے گی، اس لیے کہ کوئی معنی موجود نہیں ہے، کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اچھی چیزوں کو اگر روکا جائے گا تو وہ رک جائیں گی، بری چیزوں کو روکا جائے گا تو وہ رک جائیں گی. یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ان بری رکاوٹوں کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن کی ہدایت دینے والی آیتوں کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں، ایک ہرڈل بن جاتی ہیں. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ استکبار، انسان کا متکبر ہونا. انسان کا اگر ایروگنس ہے، یہ قرآن مجید میں مثلا سورہ مومنون کے اندر پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا کہ اگر ایک انسان متکبر ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایون وہ اس چیز کو جان بھی لے مگر ایمان نہیں لائے گا. ابلیس کی مثال ہمارے سامنے ہے. ابلیس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تکبر تھا، کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عاجزی کو نہ پہچانے کہ وہ ہدایت کا محتاج ہے، تو پھر اس کے اندر تکبر ہے، ایروگنس ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور ایسا بڑا سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے، جو خود ابلیس کے لیے قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا. تو کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ اس کے پاس علم تھا، مگر وہ علم بھی ایمان میں کنورٹ نہیں ہو پایا. کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا. تو وہ کافروں میں سے کیوں تھا جبکہ اس کے پاس علم تھا؟ علم آنے کے بعد ایمان کا نہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے میلان اپنا اسٹیبلش نہیں کر پا رہا. دل کا جو مائل ہونا ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہا، اس کا علم جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. ریزسٹنس کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے اندر موجود یہ نیگیٹو جو کوالٹی ہے، نیگیٹو جو صفت ہے، اور وہ ہے ایروگنس، اس کا استکبار، اس کا تکبر، کہ تکبر جو ہے وہ انسان کو مرواتا ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو تین چیزیں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی، ایک استکبار، دوسرا حسد، اور تیسرا لالچ. یہ تین بہت بڑے مسائل ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، کہ اگر ایک انسان تکبر کی طرف چلا جائے. یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی صفت کو اپنے سے دور کرنا ہے تو اس کا یہ حل نہیں ہوتا ہے کہ انسان اس کے بالکل دوسرے اپوزٹ 180 ڈگری کے اوپر چلا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. ایک طرف تکبر ہے، ایک طرف ہے ذلیل ہونا، جس طرح سے تکبر ہونا پسندیدہ نہیں ہے اسی طریقے سے ذلیل ہونا بھی پسندیدہ نہیں ہے. خدا کے سامنے متکبر ہونا ناپسندیدہ, بندوں کے سامنے متکبر ہونا ناپسندیدہ, مگر خدا کے سامنے ذلیل ہونا یہ پسندیدہ ہے, مگر بندوں کے سامنے ذلیل ہونا یہ ناپسندیدہ ہے. کہ انسان اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. اسی طریقے سے ایک ہے حسد, آدم علیہ السلام سے حسد وہ کر رہا ہے, یہ ناپسندیدہ ہے, مگر آدم علیہ السلام سے اگر وہ رشک کرتا اس میں کوئی حرج نہیں تھا, اس کی تفصیل اپنے مقام پر. اسی طرح سے لالچ, حریص ہونا یہ برا ہے, مگر اندر ایک امنگ ہونا, اگر یہ امنگ انسان کے اندر نہ ہو تو وہ ترقی نہیں کر پائے گا. پھر تو وہ کہے گا بس جیسا ہوں میں اسی طریقے سے رہنا چاہتا ہوں, یہ ذلت کی طرف وہ لے جائے گا, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اس کے اندر امنگ ہونی چاہیے, ہیلدی کمپٹیشن کے لیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, سبقت ہونی چاہیے, لیکن حریص نہیں ہونا چاہیے, حسد نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کے اندر اپنی جگہ اگر ایک بیلنس اسٹیبلش ہو جائے تو انسان اخلاقی اعتبار سے ترقی کرتا ہے. مگر وہ پہلی چیز کہ جو انسان کو قرآن سے استفادہ نہیں کرنے دیتی ہے وہ ہے استکبار, کہ اگر اس کے اندر تکبر ہے وہ نہیں استفادہ کر پائے گا. نمبر دو, تمسخر اور استہزاء, بعض چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر ہوتا ہے اور تکبر کی وجہ سے وہ تمسخر کر رہا ہوتا ہے, مذاق اڑانا. کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ متکبر نہ ہو مگر مزاج ان کا بہت خراب ہے, ان کے اندر بس عادت یہ ہے کہ جب موقع ملے وہ تمسخر ہی کریں گے, مذاق ہی اڑائیں گے. ایون اگر نبی ان کے سامنے آ جائے تو اس کا مذاق اڑائیں گے, قرآن اگر ان کے سامنے پڑھا جائے تو اس کا مذاق اڑائیں گے, امام آ جائے تو امام کا مذاق اڑائیں گے, عالم آ جائے تو عالم کا مذاق اڑائیں گے. یہ ایک اگر انسان ایک ہم پھر کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہوتی ہے حصے مزاح, سینس آف ہیومر, وہ برا نہیں ہوتا ہے. مومن کے اندر بالکل خشکی بھی نہیں ہونی چاہیے, اگر وہ کسی چیز کے اندر انوالو ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے. سینس آف ہیومر ہے, کبھی اچھا ایک جملہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر بالیدگی پیدا کرتا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب انسان بات بے بات بس اس کا تمسخر اڑانا ہی ہدف قرار پاتا ہے, استہزاء کرنا, موکری کرنا, کسی طریقے سے سامنے والے کی لیگ پولنگ کی جائے, کردار کشی کی جائے, یہ چیز پھر اس کو قرآن سے بھی استفادہ نہیں, وہ قرآن کا بھی مذاق اڑائے گا, وہ قرآن کی آیتوں کا بھی مذاق اڑائے گا, پھر یہ چیز اس کو استفادہ نہیں کرنے دے گی. یہ سورہ نساء کے اندر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد ایک ایک غفلت, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم چیز ہے. کئی مرتبہ آپ نے یہ شاید سنا ہو, بندوق لے کر چوہا مارنا, بندوق لے کر چوہا, بندوق سے آپ بہت دوسرے کام کر سکتے تھے, چوہے کو مارنے کے لیے بندوق کی ضرورت نہیں تھی, مگر اس کو یہ بھی تو پتہ ہو کہ اس بندوق سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. جب وہ غافل ہے تو عین ممکن ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے وہ استفادہ نہ کر پائے. اگر وہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں, مثلا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر کے جو ماہرین ہیں ان کو سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب ونڈوز سے ساری زندگی انہوں نے بس یہ ٹائپ کرنے کا کام لیا, جبکہ ونڈوز سے اتنے 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 کام, اس کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اس سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں. وہ غافل ہے, اس غفلت کی وجہ سے وہ اسے استفادہ ہی نہیں کر پا رہا کہ اس سے اور کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان غافل ہے وہ استفادہ نہیں کر پائے گا. چوتھی چیز خود کفر ہے, کہ اگر ایک انسان طے کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے, کفر کا مطلب ہے انکار کرنا, کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتا ہے, اگر وہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانے گا. ابو جہل اگر انداز آپ دیکھیں, کیا ابو جہل قرآن کا جواب لے لا پایا تھا؟ نہیں. تو کیا قرآن مجید کا جواب نہ لانے کی وجہ سے وہ عاجز ہو گیا تھا؟ جواب جی ہاں, قرآن کے معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عاجز کر دیا. ابو جہل جواب لے کر آ سکا؟ نہیں لا سکا. قرآن نے اس کو عاجز کر دیا؟ جواب جی ہاں عاجز کر دیا. مگر کیا وہ پھر ایمان لے آیا؟ جواب جی نہیں, وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا. تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کو روک رہی ہے ایمان سے؟ اس کے کفر پر اصرار. ایک کافر ہوتا ہے جو معصوم کافر ہوتا ہے, اس تعبیر پر غور کیجیے گا, ایک سیدھا سادہ کافر ہوتا ہے, اس بیچارے کا اس کفر کے اوپر کوئی اصرار نہیں ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ چلا لہٰذا وہ کفر کیے بیٹھا ہے, ماں باپ کافر تھے لہٰذا وہ بھی کافر ہو گیا, لیکن کفر اس کے اندر پختہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے, یہ تو وہ ہے کہ جس کے اوپر محنت کرنی ہے. مثلا وہ بوڑھی عورت ہے, پیغمبر اکرم پر کچرا پھینکتی ہے, پیغمبر اکرم اس کو کچھ نہیں بولتے. بیمار ہوتی ہے, پیغمبر عیادت کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ نہیں, میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مسلمان ہو جاتی ہے. نہ ابھی آپ نے اس کے سامنے کوئی آیت پڑھی ہے, کچھ بھی نہیں پڑھا, نہ آپ کے سامنے اس کے سامنے کوئی فلسفہ بیان کیا ہے, نہ کوئی عقلی دلیل, کچھ بھی نہیں. یہ بیچاری اس کفر کے اوپر اصرار کے ساتھ نہیں ہے، مصر نہیں ہے اس کفر کے اوپر، وہ اس ماحول کی وجہ سے کفر کو اختیار کیے ہوئے. یہ ٹارگٹ مارکیٹ ہے، اس کو تو کنونس کریں کبھی اخلاق کے ذریعے، کبھی دلیل کے ذریعے، کبھی کسی اور چیز سے، اور اس کو لے کر آئیں دائرہ اسلام میں. ایک وہ ہے جو اپنے کفر پر اصرار کرنا ہے. مختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اختلاف کیا، مگر ان کا اختلاف بعد اس کے ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، پھر وہ کافر کیوں ہیں؟ وہ اپنے کفر کے اوپر اصرار کرتے ہیں. ابو جہل ہے، وہ اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے. ابو لہب ہے، وہ اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کفر جہودی، کہ جانتے بوجھتے پھر انکار کرنا اصرار کے ساتھ، جبکہ چیز کلیئر ہو چکی ہے، چیز کے اندر کوئی چیز بھی مہمل نہیں ہے، مبہم نہیں ہے، ویک پکچر نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، وہ اپنے کفر کے اوپر اصرار کر رہا ہے. تو کفر خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے. پھر ایک ہے کور دلی، دلوں کا اندھا ہو جانا. ایک انسان ہے، اگلی چیز جو ہے اس کو بھی اگر ساتھ میں لے لیں، گناہ. کئی مرتبہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، بظاہر مسلمان بھی ہو وہ قرآن سے استفادہ نہیں کر پائے گا. پھر دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور زنگ کی وجہ سے ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. یعنی پروردگار عالم جو یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا، یہ تو رزلٹ ہے، یہ تو نتیجہ ہے. مگر یہ رزلٹ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے جب اپنی صلاحیتوں کو گیو ان کر دیا، جب اپنی صلاحیتوں کو وہ استعمال نہیں کرے گا، تو وقت آئے گا کہ وہ نعمت اس سے سلب ہو جائے گی، وہ چھن جائے گی. اگر ایک انسان ہے اپنی عقل کو ایک لمبے عرصے تک استعمال نہ کرے، تو اس کی عقل بھی اس کو فائدہ دینا بند کر دے گی. اگر ایک انسان اپنے مائنڈ کو پریکٹس میں نہیں رکھے گا، تو اس کا دماغ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ دے گا، وہ شارپنیس باقی نہیں رہے گی. لیکن اگر کچھ ایسی گیمز ہوں جو مائنڈ گیمز کہلاتی ہیں، اس کے اندر انسان اپنے آپ کو انوالو رکھتا ہے، کچھ پزلز ہیں ان کو سالو کرتا ہے، تو پھر اس کا دماغ جو ہے شارپ رہتا ہے. اسی طریقے سے آنکھیں ہیں، آپ کتنے عرصے تک ان کو بند رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص ہے وہ اندھے کنویں کے اندر ہے، اور وہاں پر اس کو کچھ نظر نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آنکھیں صحیح ہونے کے بعد خراب ہو جائیں گی. اب اگر آپ اس کو روشنی میں بھی لے کر آئیں گے، تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہیں گی. یہی معاملہ انسان کے دل اور اس کی روح اور اس کی عقل کا بھی ہے، کہ اگر وہ ایمان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، تو ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا یہ دل، اس کی روح اور اس کا عقل کا جو معاملہ ہے، وہ سسپینڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ان سے استفادہ نہیں کر پائے گا. اس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، بغیر کسی وجہ کے نہیں. جب انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو پھر ان سے اس نعمت کو سلب کر لیا جائے گا. یہاں پر یہ جو فیکٹرز ہیں، ان کو ابھی ہم روکتے ہیں، آگے بڑھیے. کچھ حدیثیں ہیں کہ اب اگر ایک انسان ایمان کے ساتھ معجزے کے ذریعے کنونس ہو گیا، ایمان لے آیا، اور اب وہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کیا حاصل ہوگا اس کو؟ اب یہ کچھ حدیثیں ہیں، ان کو ذرا سن لیجئے، اور ہم آج کی اس نشست کو مکمل کریں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے. اگر پہلا اسٹیپ بھی ہو کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ویذکر اللہ عز و جل فیہ، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی خدا کو یاد کرنے والا ہے، مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، تکثر برکت ہو، تو اس گھر کے اندر برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، وتحضرہ الملائکہ، اور اس گھر کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ حاضر ہوتے ہیں، وتحجرہ الشیاطین، اور اس گھر سے شیطان دور ہو جاتے ہیں، ویزیء لأہل السماء، اور آسمان والوں کے لیے وہ گھر ویسے ہی چمکتا ہے، کما تزیء الکواکب لأہل الارض، جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے زمین میں موجود وہ گھر چمکتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یطفئ انتال القرآن بل والآخرہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے آخرت کی بلاؤں کو دور کر دیا جاتا ہے. یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ وہاں پر آتا ہے کہ جو آخرت کی مشکلات ہیں اس کی, ان کو دور کر دیا جاتا ہے. پیغمبر اکرم ہی کی حدیث ہے کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن, اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے منور کرو, اس کو نورانی بناؤ. فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا كَثُرَ فِيهِ, اگر ایک گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو جائے, كَثُرَ فِيهِ تلاوت القرآن, تو اس کے گھر کی خیر و برکت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے جو اہل ہیں یعنی گھر والے جو ہیں ان کے لیے نعمتوں میں بھی خدا کی طرف سے اضافہ ہو جاتا ہے. مولا کا جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں کہ افضل الذکر القرآن, ذکر میں افضل ترین ذکر خود قرآن ہے. بہی تشرح الصدور, جس کے ذریعے سے دل کھلتے ہیں, دلوں کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے, یعنی وہ جو دعا نہیں, رب اشرح لی صدری, اے پروردگار میرا سینہ جو ہے تنگی کر رہا ہے, میرے سینے کو کھول دے, ایک کانفیڈنس انسان کے اندر آتا ہے, ایک انسان جو ہے گفتگو کے اندر اعتماد محسوس کرتا ہے, وہ سامنے جو کراؤڈ ہے اس سے خوفزدہ نہیں ہوتا. سنتے ہیں نا کہ آڈینس کا پریشر ہوتا ہے, اتنے لوگ موجود ہیں, اتنے تماشائی موجود ہیں, کیسے کھیلیں گے, یہ ساری چیزیں. اس کے لیے انسان دعا مانگتا ہے کہ اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اے پروردگار میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, فرعون سامنے ہے, فرعون کے حواری سامنے ہیں, اس کے جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے جس کو قرآن ملع سے تعبیر کرتا ہے, کہا کہ وہ ان کے پاس میں جا رہا ہوں, میرا سینہ کھول دے, رب اشرح لی صدری. اور خود پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے لیے اپنی عنایتوں میں اس کو شمار کیا ہے کہ علم نشرح لک صدرک, کہ حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا, یعنی خدا نے اس کو اپنی ایک نعمت شمار کیا ہے. مولا کہتے ہیں بہی تشرح الصدور, کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے سینوں کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے, خدا سے قریب ہو جاتے ہیں تو دوسرے افراد کا خوف ختم ہو جاتا ہے, کہ دوسرے افراد کا خوف اس کو متاثر نہیں کر پاتا. وہ تستنیر السرائر, اور جو انسان کا انر ہے, جو اس کا باطن ہے, اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر روشنی آتی ہے. پیغمبر اکرم کا ہی ایک اور جملہ ہے, حدیث فرماتے ہیں القرآن و افضل کل شیء دون اللہ, اللہ کے بعد افضل ترین اگر کوئی چیز ہے تو قرآن ہے. فمن وقر القرآن, جس نے قرآن کی تعظیم کی, فقط وقر اللہ, اس نے گویا اللہ کی تعظیم کی. ومن لم یوقر القرآن, اور اگر کسی نے قرآن کی تعظیم نہیں کی, فقد استخف بحرمت اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں خدا کی بھی کوئی حرمت نہیں ہے. پیغمبر اکرم ہی کا یہ جملہ ہے, فرماتے ہیں اذلتبست علیکم الفتن, جب تمہارے لیے فتنے تم پر چھا جائیں, چیزیں مشتبہ ہو جائے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے, پتہ نہیں وہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا. اذلتبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم, ویسی تمہارے لیے کنفیوژن آ جائے کہ جس طرح سے اندھیری رات, کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, کہاں جاؤں, دائیں بائیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. فعلیکم بالقرآن, جب ایسی حالت ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم قرآن کا دامن تھامو اور قرآن سے جڑ جاؤ. مولا فرماتے ہیں, یہ جملہ تو مولا کا میں عرض کر چکا, کہ ما جالس حاض القرآن احد, جب بھی قرآن کے ساتھ کوئی نشست کرتا ہے تو کچھ ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے, کچھ ہے کہ جس میں کمی ہوتی ہے. ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے, گمراہی کے اندر کمی ہو جاتی ہے. اور پیغمبر اکرم کا یہ آخری جملہ جس کے اوپر ہم اپنی بات کو مکمل کریں اور 40 منٹ مکمل ہو جائیں گے, پیغمبر فرماتے ہیں فضل القرآن علی سائر الکلام, قرآن کی فضیلت دیگر تمام کلام کے اوپر ویسی ہی ہے کہ فضل اللہ علی خلق, جیسی اللہ کی فضیلت ہے اپنی تمام مخلوقات کے اوپر. جس طرح سے اللہ فوقیت رکھتا ہے مخلوق کے اوپر, اسی طرح سے قرآن فوقیت رکھتا ہے کلام کے اوپر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.